الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثلا بزرگ و دوستو, جس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, اس زمانے میں انسانوں کے اندر طرح طرح کی بری رسمیں بھی رائج تھی. جیسے انسان طرح طرح کے گناہ کے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے, ویسے ہی بری رسم بھی تھی. رسم ایک ایسی مصیبت اور ایسی بلا ہے کہ جب یہ مسلط ہو جاتی ہے تو فائدہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, اور آدمی اس سے گردن پھرانا بھی چاہے تو پھرانا مشکل ہوتا ہے. کوئی کام رسم جب کب بنتا ہے, جب تمام کے تمام لوگ اس کو شوق کے ساتھ کرنے لگے اور کرنے والوں کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھنے لگے, اور جو جتنا اچھی طرح سے اس کو کرے گا اس کو مبارکبادی دی جانے لگے. وہ کام چاہے فائدہ مند نہ ہو مگر ختم ہونے لگتا ہے اور وہی رسم بن جاتا ہے. بعد میں لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں مگر کرتے سارے, محسوس بھی ہوتا ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے مگر کرتے سارے, اس کو کہتے ہیں رسم, اور یہ بوجھ بن جاتا ہے انسان کے اوپر. قرآن کریم نے بیان فرمایا, ہم تمہارے لیے ایک ایسا رسول بھیج رہے ہیں جو رسول فلاں فلاں کام تمہارے لیے کرے گا, اور ان کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ کرے گا کہ تمہارے کندھوں پر جو بوجھ چڑھ گیا ہے یہ بوجھ اتار دے گا. یہ بوجھ کیا چیز ہوتی ہے؟ بری رسم جب مسلط ہو جاتی ہے, اور اس بری رسم کے مسلط ہونے کی بنا پر ذہنی پریشانیاں الگ, وقت کا ضائع ہونا الگ, خرچے الگ, حلال کمائی جو ہے وہ ایسے راستوں میں چلی جاتے ہیں جن کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں رقم. کو وہ بوجھ بن جاتا ہے انسان کے اوپر, اور یہ بوجھ جب انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو کہہ رہے ہیں ایک ایسا رسول تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس رسول کا بہت بڑا کمال یہ ہوگا, بہت بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے کندھوں پر مسلط ہونے والے بوجھ کو تم سے اتار دیں گے. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تمام اپنی بری رسموں کا خاتمہ کر دیا اور ساری سوسائٹی بالکل آزاد ہو گئی. نہ کوئی رسم مسلط ہے, نہ کوئی تکلف ہے, بے تکلف زندگی گزرتی ہے. اتنی بے تکلف زندگی آدمی حیران ہو جاتا ہے, ایسا بھی کبھی ہو سکتا تھا؟ میں مثال عرض کرتا ہوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک شخص کے ساتھ ہوا تھا, اور اس شخص کی وفات ہو گئی. وہ مسلمان صحابی تھے. ان کی وفات ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی بے تکلف ہی کے ساتھ حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں, آپ تیار ہو جائیں میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کریں. حضرت عثمان نے کہا, نہیں, مجھے اس پر دلچسپی نہیں ہے نکاح کرنا. نہ انہوں نے تو کوئی تکلف محسوس کیا کہ میں یہیں سے یہ بات کیوں کہوں گا, اور نہ انہوں نے وہاں انکار کرنے میں کوئی تکلف محسوس کیا. انہوں نے کہا, نہیں, میرے حالات اس وقت نہیں ہے, میں نکاح نہیں کر سکوں گا. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا, جی اگر آپ تیار, عثمان تو تیار ہوئے نہیں, اگر آپ آمادہ ہو جائیں تو میری بیٹی کا نکاح قبول کر لیجیے, میں ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. کتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ماحول جو ہے وہ بے تکلف ہو چکا ہے, تو ساری رسمیں نکالی جا چکی ہیں, اور جو تکلفات ہیں وہ ختم کیے جا چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ ہاں کہا نہ نام کہا. اس کی مصلحت تھی تو انہوں نے ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا. ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے کہ شاید یہ غور کریں گے, غور کرنے بعد مجھے جواب بتائیں گے. کئی دن گزر گئے, انہوں نے اندازہ کر لیا بھائی اب تو غور کر لیا ہوگا ہاں کہنا ہے یا ماں کہنا ہے, مگر اللہ کے صدیق رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دن گزر گئے, اور گزرنے کے بعد پھر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے گھر پیغام بھیجا, اگر آپ آمادہ ہو جائیں تو ہفتہ کا نکاح مجھ سے کر دیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت حفصہ یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا. جب یہ بات طے ہو گئی تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کے حضرت عمر فاروق سے فرمایا, آپ بڑے غصے ہو رہے ہوں گے مجھ پر کیونکہ میں نے نہ انکار کیا تھا نہ انکار, نہ اقرار کیا تھا انکار سمجھا بالکل, مجھے اسی لیے تکلیف عثمان کے انکار کرنے سے نہیں ہوئی جتنا تمہارے دعوا ڈول رکھنے سے ہوئی. تم نے ہاں نہیں کہا, ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا, صاف صاف کہہ دیا. بعض اگر ہمارا معاشرہ ہوتا وہ کہتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف, نہیں نہیں مجھے کوئی تکلیف, حالانکہ دل میں تکلیف ہوئی ہے اور ہم بڑی بے صبر, نہیں کہ کوئی تکلیف نہیں اور دل میں رکھی ہے, یہی لوگوں پر تکلف دل لگی اندر کچھ زبان پر کچھ. تو حضرت عمر نے صاف کہا واقعی مجھے غصہ آیا تھا, آپ نے کیوں صاف صاف مجھے جواب بتایا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے مجھے صاف صاف جواب بتایا مجھے نہیں کرنا, میں مطمئن ہو گیا. آپ نے مجھے ڈھاما ڈھول رکھا کیوں رکھا تھا؟ واقعی مجھے غصہ آیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں سمجھ رہا ہوں تم کو غصہ آیا ہوگا, آنا چاہیے غصہ, گویا ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوگا اور وہ صاف صاف کہہ بھی رہے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صفائی کی, میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی صورتحال اصل میں یہ تھی کہ جب آپ کی بیٹی کے بیوہ ہونے کا تذکرہ اٹھا تو یہ تذکرہ ہوتے ہوتے حضور کی مجلس میں بھی پہنچ گیا کہ عمر کی بیٹی بیوہ ہو گئی. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بیٹی کے بارے میں کس طرح سے سوالات پوچھے کہ ہم کو شک ہونے لگا شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن شک ہی ہوا, یقین نہیں ہوا. اب میں نے سوچا اگر میں جس وقت تم نے مجھ سے مطالبہ کیا میں نکاح کروں گا, میں اگر کہوں گا بھائی کسی سے مت بلکہ حضور نکاح کرنے والے ہیں تو یہ تو حضور کا راؤ آؤٹ ہو جاتا, ابھی تو کلیئر تھا بھی نہیں کہ واقعی حضور چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں. اور اگر میں کہتا ہاں جی بالکل میں تیار ہوں تو بعد میں ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی چاہت ہوتی تو میں پریشان ہو جاتا, اس لیے میں نے ڈھاما ڈول رکھا تاکہ کلیئر ہو جائے اگر حضور کو نکاح کرنا ہوگا تو ٹھیک, اور اگر نہیں تو میں حاضر ہوں. غرض میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے نتیجے میں معاشرہ بالکل تمام تکلفات سے باہر نکل گیا, اور کوئی رسم کوئی رواج جو انسانوں کو متعلق ہو اور آدمی چاہتا ہے یہ نہ کروں مگر ماحول سے دباؤ کروا رہا ہے, یہ رسمیں جب متعلق ہو جاتی ہیں تو آدمی ذہنی ٹینشن الگ, وقت کا ضائع ہونا الگ, پیسے کا خرچہ الگ, رشتے داروں کے ساتھ انبنے الگ, اور وہ رسمیں کسی ایک جز میں نہیں رہتی ہیں, وہ کھانے پینے میں بھی ہوتی ہیں, شادی بیاہوں میں بھی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ موت میں بھی رسمیں تک متعلق ہو جاتی ہیں. اور ایک طرح سے کسی کے گھر میں بہت حادثہ ہوا ہوتا ہے, دوسری طرف سے رسمیں کھڑی ہو جاتی ہے, اب کیا کیا کرنا ہے؟ ان رسموں سے بچنے کے لیے ایک طرف سے قوت ارادی چاہیے, ایمان چاہیے, یہ ہم پر لازم نہیں ہے. میں مثال بتاتا ہوں رسموں کی, دیکھیے ہمارے یہاں نیا رجحان موجود, نیا رجحان کیا پیدا ہو گیا ہے؟ بچے پیدا ہوں گے تو بچے پیدا ہونے کے بعد ایسے نام رکھو جیسے نام کہیں ہوں ان دنیا میں. آپ ڈکشنری آپ بولتے ہیں, بعض ابجدوں کے حروف ڈھونڈتے ہیں, اچھے سے اچھے ادیبوں کو کوئی اچھا سا نام بتا دو, وہ اچھا ملتا نہیں ہے اب کہیں, کیا ہے یہ رواج شروع ہو گیا, انوکھا نام لاؤ گا. تو بچوں کے لیے انوکھے نام لاؤ, حالانکہ مسلمان اسلام یہ چاہتا ہے آپ بچوں کے لیے انوکھا نام نہیں, آپ بچے کے لیے اسلامی نام ڈھونڈو, ایسا نام ڈھونڈو جس کے نام سنتے ہی آپ کو فوراً پتا چل جانا چاہیے یہ مسلمان بچہ. ایک شخص نے فرض کیجیے اپنی فرق کیا کیجیے, یہاں تو ہوں گے بہت سارے ایسے نام, ایک نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا مسکان, یہ مسکان اسلامی نام نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے مسلمان بچی ہے یا غیر ہوتی ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا وہ نام رکھیں کہ نام سن دے ہم سمجھ جائیں گے یہ مسلمان بچے. نبیوں میں سے مشہور نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام یعقوب رکھا کہیں گے نبی کا نام آپ نے رکھا بچے کا بہت اچھا, لیکن یہی شخص اگر اپنے بچے کا نام جیکب رکھے گا, جیکب بھی یعقوب کو انگریز کہتے ہیں, تو اسلام کہے گا آپ نے سمجھا انگریز کا نام رکھا, کہ یہود نصارا کا نام, اچھی وہ جیکب وہی یعقوب ہی ہے, کہنے کا نہیں تلفظ جو ہے وہ یہودیوں کا تلفظ قرآن کا لاؤ. مثلا ہم نے کسی شخص نے اپنے بچے کا نام قمر رکھا, قمر اسلامی نام ٹھیک ہے, دوسرے اس نے کہا کہ قمر اور چندر تو ایک ہی معنی ہے, چلو میں چندر رکھوں گا فرق کیا پڑے گا, چندر کا ترجمہ بھی وہی ہے, جواب آئے گا یہ ہندوؤں کا نام. حالانکہ ترجمہ میں کوئی فرق نہیں. یہ جو رواج شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کے انوکھے نام رکھے جائیں خاص طور پر عورتوں کو, اور آج کا دور کیونکہ عورتوں کے تسلط کا دور ہے تو بیوی کو خوش رکھنا ضروری ہے, اس کے بغیر چلتی نہیں ہے. اب وہ جو ہے ناموں کی لسٹ آ رہی ہے, بیوی نے کہا ہے اصل نام فاطمہ پسند نہیں, محمد پسند نہیں, عائشہ پسند نہیں, حضور کی بیٹیوں کے نام پسند نہیں ہے, پس اصل نام کا نام ہو. یہ اصل اور کون سی چیز ہے؟ آپ دیکھیے ہم کشمیریوں پر دور ایسا گزرا ہے کہ ہر جہاں کشمیروں کا مزاج ہر شخص فخر محسوس کرتا تھا حضور کے ساتھ نام جوڑنے میں, تو غلام کو حضور کے ساتھ جوڑتے تھے, غلام محمد, غلام احمد, غلام نبی, غلام رسول. شاید یہاں بر صغیر میں کسی قوم کے اندر غلام اور نبی کا اتنا تعلق نہیں پایا گیا جتنا ہے کشمیر. ایک ہی گھر میں تین تین چار چار غلام رسول بھی ہوتی ہیں, غلام نبی کے سارے غلام ہی ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے تھے اپنے نبی کے ساتھ انتظار کرنے میں. اگر آج کسی کو کہیں گے غلام نبی کا ہے کرون نام, بس نہ جانے کتنے توہین کے لفظ بول جائیں گے. ایک دور اسلامی تاریخ میں گزرا ہے کہ ہر شخص بڑے خوشی کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ نام رکھتا تھا اپنے بچوں کا, محمد, صرف محمد. امام بخاری کا نام محمد, امام مسلم کا نام محمد, امام ترمذی کا نام محمد, امام شافعی کا نام محمد, امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام ہی محمد, امام غزالی کا نام محمد. ایسا بھی ہوا کہ محمد ولد محمد ولد محمد ولد محمد پانچ پانچ محمد ایک ہی گھر میں. ایسا بھی ہوا محمد ولد احمد ولد محمد ولد احمد پانچ گھر آدمی. کتاب محمد سے زیادہ بہتر نام ہمارے اور کون سا ہے؟ محمد ہماری پہچان ہے, وہ ہماری تہذیب کی بنیاد ہے, وہ ہمارا سنگ میل, سب کچھ وہی ہے. اور اس وقت بھی عربوں میں باوجود ایک طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر ہیں, لیکن اس وقت ان کا مزاج یہ ہے کہ جس آدمی کا نام ہمیں معلوم نہیں اس کو وہ کہیں گے محمد, جس عورت کا نام, جس مسلمہ خاتون کا نام نہیں معلوم ہوگا اس کو کہیں گے وہ فاطمہ. ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں, نہ نبیوں کے نام ہم کو پسند ہے, نہ صحابہ کے نام ہم کو پسند ہے, نہ اپنی اہم ترین شخصیات کے نام ہمیں پسند ہے. کیا پسند ہے صاحب؟ انوکھے باؤ. ایک سے پوچھا تھا کیا نام رکھا کرنے کا رفشن, اس رفشن کا مطلب کیا کہنا رفیش پتا مطلب نا تو برابر پھر کیا اصل کا ہے کیا اور اسی طرح. ایک سال ہے بڑے فخر کے ساتھ باقی بچی کو زین پین پہنا کر کہنے لگے مسلمان مہدیش, یہ ہندوؤں کے نام ہے. تو مسلمان کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے اپنے اس کے ساتھ منسوب ہونے میں, لیکن رواج شروع ہو گیا. میں رواج سمجھا رہا ہوں, تو جب کوئی چیز رواج شروع ہو جائے اسلام کے فوراً تفصیل اس پر لگانی ہے صحیح بھی ہے یا نہیں, یہ غلط چیز تو نہیں شروع ہوگی. جیسے ہمارے یہاں رواج شروع ہو گیا اردو بولنا, اب چھوٹا بچہ ابھی سے آپ ہی میں اردو بولنے لگے تو کیوں بول رہے ہیں آپ اردو جب آپ کی اپنی زبان ہے, اور اس زبان کو اسلامی زبان بنانے بڑی محنتیں ہوئی ہیں کیونکہ کشمیری زبان اصل میں مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. یہ پرانی جو کشمیری زبان رہی ہے وہ درد زبان سے نکلی ہوئی, اور اس نے سنسکرت کے الفاظ سے, اس نے ہندوانہ تہذیب کے الفاظ سے, اس کے بعد جہاں اسلام داخل ہو گیا, اور اسلام داخل ہونے کے بعد جہاں کے بزرگوں نے اس کو شاعری دی, اس کو مانجا, اس کو صاف کیا, اس کے بعد پھر اس پر کشمیری زبان کا غالب کا رہتا عربی اور فارسی سے جڑا ہوا ہے. ہم بے دخل بولتے ہیں نار, نار تو کشمیری زبان کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ اسلام نے آ کر اس میں داخل کر دیا. بڑے بے دخل میں اسے کہتے ہیں قیامت کو, قیامت اسلام کا لفظ ہے, قرآن کا لفظ ہے, قرآن کی ٹرم ہے, یہ ہمارے زبان میں داخل ہو گیا. بڑے بے دخل میں اسے بولتے ہیں عذاب کو, عذاب قرآن کا لفظ ہے. گویا قرآن اور دین آنے کے نتیجے میں یہاں کشمیری زبان پر اسلام کے اتنے اثرات داخل ہو گئے کہ اب یہ سامی زبان محسوس ہوتی ہے. ہم اسے چھوڑ رہے ہیں, کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں بچے تو بولیں گے اردو بھاؤ میں چل کر کے, آپ کو کیا پریشانی پڑ گئی کہ صاحب ابھی دودھی کی رائے بچہ زبردست اس کو اردو بول رہا ہے؟ تو ہر رواج کو مسلط جب قوم کرنے لگتی ہے تو اس کے بعد اپنی امتیازات اسے ختم ہو جاتے ہیں, اور امتیازات ختم ہو جائیں گے نتیجے کیا ہوگا؟ ان کی زبان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, ان کا کلچر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, ان کی تہذیب مٹ جائے گی, اور وہ رنگ دھو کرنے والی قومیں بنیں گی. کبھی آج ایک قوم کر رہا تھا, کل دوسری قوم کر رہا تھا, کیا اپنی ساری بنیاد ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا چاہیے جب کوئی قوم دوسری قوم کی زبان لے لیتی ہے اس قوم کا کلچر بھی آ جاتا ہے, اس قوم کے خیالات بھی آ جاتے ہیں. زبان خالی زبان نہیں آتی, جب زبان جو ہے وہ صرف ایسی چیز نہیں کہ میں اپنے خیالات آتا پہنچا کر پاس, نہیں, زبان جب آتی ہے اس قوم کا کلچر لے کر بھی آتی ہے, اس قوم کی برائیاں لے کر بھی آتی ہے, اس قوم کے ساتھ اندرون بیرون. یہاں کی ایک چیز کشمیری یہاں جس چیز میں سردیوں کے اندر آگ رکھتے ہیں اور اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں, سب معلوم کیا چیز ہے وہ؟ یہی چیز اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے گی تو وہاں چیز بھی جائے گی اور لفظ بھی ساتھ میں جائے گا. وہاں پہ پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہاں پہ کہیں گے تعمیر. تو دیکھیں چیز یہاں سے گئی لفظ کے ساتھ میں گیا، ٹھیک اسی طرح سے وہاں سے جب کوئی چیز آئے گی تو لفظ لے کر کے آئے گی. اب جب ہم نے ساری زبانیں مکمل کر دی تو میں سمجھا رہا تھا یہ اصل میں کہ رواجوں کو قبول کر لینا اور اس کے نتیجے میں اپنی پرانی چیزوں کو ختم کر دینا یہ اچھی عادت نہیں، اچھی حالت نہیں ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا نبی ہم تمہارے لیے بھیج رہے ہیں، یہ نبی تمہاری بری رسموں کو ختم کر دے گا. وہ بری رسمیں جو تمہارے کمروں پر بوجھ بن کر مسلط ہو چکی ہیں، تم چاہتے ہو اسے بعد میں کلام نہیں کرنے پڑ رہے. تو ہر وہ چیز جو رواج کی شکل اختیار کر گئی لیکن ہے وہ غلط، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس بچانے کے لیے کانوں تک سننے کے لیے میرا تیار رہنا ہوگا. رواج شروع ہو گیا ہم کا جب رشتہ کرنا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں کے پہلے ملاقاتیں کراؤ. یہ ملاقاتیں کہیں پارکوں میں ہوتی ہیں، کہیں آستانوں پر کرواتے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں کراتے ہیں، کہیں وہ اندر کوٹھیوں میں کراتے ہیں. صحیح ہے بالکل غلط، اس کے سنگین برے نقصانات نکل رہے ہیں، بہت زیادہ برے نقصانات. کسی شہر کے اندر ایک بار اس نے اپنی بچے کا رشتہ کسی کے ساتھ کر دیا. رشتہ پہلے تو بےچاروں کا ہو نہیں رہا تھا، اب بڑی دعاؤں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ ہو گیا رشتہ. رشتہ ہونے میں بچی بڑی اچھی حالت میں تھی، وہ لڑکا وہاں سے باہر رہا، اس کو فون کر رہا، ان سے ملاقات کرو جی فلاں جگہ. لڑکی کہتی جی نہیں، ہمارا نکاح نہیں ابھی کیوں ملاقات کریں گے؟ اس نے کہا نہیں کرنی پڑے گی. اس بچی کے والدین اس کو کہہ رہے ہیں تمہیں جانے میں حرج کیا ہے، بھائی خود اسی ہم سے وقت کرو جاؤ جی ملاقات کرو. کیا مجبور ہے وہ وہی ملاقات کرنے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا. ایک وقت آیا کہ یہ آخری مرحلے تک پہنچ گئے، اور آخری مرحلے تک پہنچنے کے بعد وہ سب کچھ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں تک یہ وقت آیا کہ لڑکی پریگنٹ ہو، ٹھیک اب کیا کریں گے؟ پریشان ہوں گے. پریشان ہونے کا کہا تو گھبرانے کی بات نہیں، گیا وہ لڑکا کہیں لے جا کر کے تو ایبارشن کرایا. ایبارشن کرانے کے بعد اب ظاہر ہے جوان بچی تھی لیکن اس کی صورت حال پریش ہو گئی، وہ رنگ و روپ اتر گیا، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی. کمزور ہونے کا لڑکا کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے. تو باپ سے کہا ان کو کہو مجھے پسند ہی نہیں. باپ نے بڑی بے نیازی کے ساتھ کہا اس لڑکا اچھا نہیں پسند تمہیں لڑکی کرو رشتے کا، تیرے کو پانی پانی نہیں دبا. آئے بیچ میں کمیٹی والے بیچارے ہے کیا سے کہتا تھا لڑکے کو کی مت. کمیٹی والے آئے پنتے بھی اسے پانی پانی بڑھا یہ چھمو چھمو تاثرون کی ہے مسئلہ کا. کہاں سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ غلطی وہاں سے ہوئی ہے. یہ جو رواج شروع ہو گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا ملاؤ پہلے کرائیں گے، ملاقاتیں کرائیں گے، اشتباہیاں کرائیں گے اور یہ کرائیں گے، ایسی تمام بری رسموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا اثر جو ہے وہ یہاں کلچر پر پڑے گا، یہاں کی تہذیب مٹ جائے گا، کیا کیا پرابلم ہوگا. اسی طرح سے رواج ہو سر آپ کے بچوں کو کوئی ملازمت نہیں کرنی ہے، نہ ان کو کمپیوٹر کہیں چلانا، بڑا رواج ہے سر ضروری ہے کمپیوٹر سکھانا. تو ساری قوم سیکھ رہی ہے کمپیوٹر، اور اس کمپیوٹر سینٹروں میں جا کر ریچارج کرانا. آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے ٹیوشن پڑھنے کی، لیکن ٹیوشن پڑھانا ہے کیونکہ مقابلہ آ رہا ہے. سو آتا ہے میرے بچوں کو بولا اور ٹیوشن سینٹروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، کوچنگ سینٹروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ یا تو والدین اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اور یا پھر جان بھی نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے. چنانچہ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ بہت جلد صورت حال ہماری ایسی آنے والی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید جنی چنی ہماری بچیاں ایسی ہوں گی جو شادی کے وقت جنسی تجربے کی سے بچی بھی ہوں. پاک دامن حالت ان کی شادی ہو بہت کم ایسا ہوگا. وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ کہ یہاں کی بری رسموں کی طرف قوم دوڑ رہی ہے. اس لیے اپنے لڑکوں اور اپنے لڑکیوں کے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، حالانکہ بہت کڑوی بات لگتی ہے بہت سارے لوگوں کو، ہم کہتے ہیں صاحب بچوں کو بے پڑا لکھا رکھو کوئی عرض نہیں ہے، مگر ان کے کردار کی حفاظت کرو. اور یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سائڈ افیکٹ کی حفاظت کرتے ہیں. دوائی جب کھائیں گے اگر اس میں سائڈ افیکٹ ہوگا پہلے ڈاکٹر ڈھونڈے گا بھائی اس کا سائڈ افیکٹ ہے، اس کے لیے متبادل دوائی. ٹھیک اسی طرح سے جب ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ضرور پڑھائیں، مگر اس پڑھائی میں ساتھ میں اگر سائڈ افیکٹ آ رہا ہے اس کا انتظام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں والدین نے سوچ رہا ہے میری یہ بچی اگر پڑھنے جا رہی ہے یہ شام تک واپس آتی ہے بھٹکتی کہاں ہے؟ سب مقابلہ شروع ہو گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو پڑھنے والا بچہ اس کو کیا کام ہے موبائل میں، کیا ضرورت ہے اس کو؟ بھائی آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، تعلیم تمہارا سب سے اہم ترین نشان ہے. تمہیں دوستی تعلیمی اصول جو لکھے گئے ہیں کتابوں میں کہ صاحب کامیاب طالب علم کون ہے؟ کامیاب طالب علم وہ ہے جس کا ملنا جلنا کم، جس کا خرچہ کم، جس کا سونا کم، جس کی دوستیاں کم، وہ ہے کامیاب طالب علم. اب یہ کلاس میں بھی بات کلاس میں بھی لیکچر سننے کے لیے تیار ہے، اس وقت موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم تمہارے اس میں طرف تھی. اب یہ رنگین کپڑے پہننے کے بعد پھر قابلیت تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے سمجھا تھا ضرورت کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے کی؟ وہ کون سے کام اٹکے ہوئے ہیں؟ یہ تو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کیا تک ہے نہیں چاہیے. اس کے بعد اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے کہ صاحب وہ پیغامات منتقل ہو رہے ہیں، بری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، وقت برباد کیا جا رہا ہے، لگے ہوئے ہیں باتوں کرنے میں بغیر ضروری باتیں. یہی بچے ناقابل محض نکل کر کے آ رہے ہیں، اور ناقابل محض ہونے کے ساتھ ساتھ بد اخلاق، بد کردار، بد زبان، ان کا کیریکٹر بھی بچا نہیں ہے. کیا سارا آ رہا ہے، یہ تو سوچنے کی باتیں ہیں تو کر، مگر سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، کیا مستقبل ان کا بچے گا بھی یا نہیں، کل مجھے مسلمان رہے گا بھی یا نہیں. اب اندازہ کیجیے، ایک بچہ ہے نام بھی اس کا مسلمان جیسا نہیں ہے، کیا صاحب کیا بچہ تھا؟ ایک صاحب آئے کہ مطلب جی میں نے یہ ہمارا صاحبزادہ ہے، خود ہی کہہ رہا ہے صاحبزادہ، کیونکہ پتا تو ہے صاحبزادہ کہنا کس کو ہوتا ہے، خود تو کہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے یہ ہمارا صاحبزادہ ہے. چلیے سر اس کا نام راجا ہم نے رکھا، بہت اچھا راجا رکھا ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ ٹھیک، نہ شکل سے اسلام، نہ لباس میں اسلام، نہ نام میں ہم اسلام رہا کہیں. اب اس کو پوچھنا پڑے گا تم ہو کیا، تو جب وہ زبان سکے گا میں مسلمانوں کا زبان سے الفاظ ہی رہے، باقی تو کچھ ہے نہیں. اب کیوں صاحب ہم نے غیروں کے کلچر کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ ناموں کو بھی ختم کر دیا، آگے چل کر اب گلے میں وہ ڈالیں گے ایسے جیسے غیر مسلم ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں وہ دھاگے باندھیں گے جیسے غیر مسلم باندھتے ہیں، انگلیوں میں انگوٹھیاں لگائیں گے جیسے غیر مسلم کی تقدیریں بدلتی انگلیوں سے، اور جیسے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ انگوٹھیاں لگائیں گے تو میری تقدیر سمجھ جائے کہ ہم بھی انگوٹھیاں لگا رہے ہیں. انگوٹھیوں سے اور کہیں پتھروں سے بڑی قسمتیں بدلتی ہیں، قسمت اللہ نے، ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا تھا، ہم نے تقدیر پر ایمان لایا، اب یہاں عمل کیا زبان سے کہہ رہا تقدیر پر ایمان لایا، ہاتھ میں انگوٹھا، یہ کیا ہے صاحب؟ کہہ رہا ہے اس سے میں پاس ہوں، یہ دوسری انگوٹھی کون سی ہے؟ کہہ رہے اس میں نت لگا ہوا ہے، اس میں میرا وہ جو ہے میری نوٹ دوری کامیاب ہو جائے گا، اللہ بڑا بدلا مسلمان لڑکوں کا حال یہ ہوگا. بزرگوں دوستوں یہ بری رسمیں جو ہیں یہ اپنے مسلط ہو کر کے آ رہی ہیں، ان سے اپنی نسلی نسلوں کو بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اگر بچنے نہیں لگیں تو ٹھیک اسی طرح سے یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. کسی قوم کے مٹانے کا فیصلہ جن باتوں پر اللہ تعالیٰ سامنے کیا کرتا ہے وہ ساری چیزیں مسلمان قوم میں آ چکی ہیں، مگر ابھی تک مٹانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سامنے محض اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب نے نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی قوم کو میں مٹاؤں گا. میں مثال عرض کرتا ہوں، قوم لوط کو جس برے کام کی بنا پر ختم کر دیا گیا روئے زمین سے، وہ برا کام کیا تھا؟ مرد مردوں کے ساتھ برے تعلقات قائم کرتے تھے، اور کافروں کے ساتھ. اس وقت بھی وہ علاقہ ویران ہے، صدوم جگہ کا نام ہے، اردن کے پاس میں ہے، فلسطین اردن اور شام کے پاس، وہاں یہ قوم بستی تھی، تقریباً 5 لاکھ کی آبادی تھی ان کی، اور ایک علاقے میں بستی تھی. اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نبی بھیجا، مطلب یہ سمجھا رہا بھائی کیا برا کام تم نے شروع کیا، ایسا وہ مذاق اڑاتے تھے، اتنے زیادہ بری عادت ان کو ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو کسی نے کہا بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، کیونکہ بری عادت ان کو لگ گئی تھی تو دوڑ کر کے آ کے ایسے لڑکے تو ہم کو ملیں گے نہیں کہیں. تو گویا وہ برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے. لوط علیہ السلام پریشان، میں کیا کروں گا، ان مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا، یہ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، وہ ان کو دھکے دے رہے ہیں بھائی کہ میرے مہمان اندر مت جاؤ، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو. ایسے غرض یہ کہ اس برائی کے ارادے سے جب اندر داخل ہو گئے تم فرشتوں آگے بڑھ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہیں، یہ بری نیت سے اندر داخل ہو رہے ہیں. کہا لگا کس کے لیے بری نیت؟ آپ کے لیے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم برے انسان ہیں، اور ہم تو آئے ہیں نہیں وہ تباہ کرنے کے لیے. خیر جس برے کام کے نتیجے میں قوم لوط کو ختم کر دیا گیا، ان کو نہیں ان کے جانوروں کو، ان کے سارے ملک کو ختم کر دیا گیا، وہ برا کام اس وقت دنیا میں اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پایا جا رہا ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے، اس کو پھیلا، اس کو قبول کر لیا ہے، اس کو کبھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ گیئزم، اور کبھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ لیزم، اور کیا کہتے ہیں مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، یہ وہ جانے ان کے گنہوں کو کیا کہتے ہیں، ان کے دلہن کو کیا کہتے ہیں، یہ آج کے زمانے کے رواج. تو اللہ تعالیٰ شام کو آج کی دنیا کو ختم کر دینا چاہیے تھا جب اس سے بڑے پیمانے پر یہ گناہ ہو رہا ہے، بس اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے آنے کے بعد میں دنیا کے انسانوں کو برے کاموں پر ختم نہیں کروں گا، وہ آپ کا پتہ ہے تو میں کام اللہ علیہ آپ بھی وہ مان سکی ہوں. یہ حج میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور اللہ فرمایا قبول، دعا قبول کی تھی، ہاں یہ گناہ کریں گے میں اس گناہ پر عذاب بھیجوں گا، مگر وقتی تھوڑا سا ایک حصے کو، ساری قوم کو ختم نہیں کروں گا. رواج کیا بات ہے؟ رواج کیا ہے صاحب؟ دفتروں میں کام کرنا نہیں ہے جب تک نمبر دو کا پیسہ وصول نہیں کریں گے. اور یہ اتنا زیادہ مسلط ہے اس وقت کہ صاحب ہر شخص گویا کتنی حق سمجھتا ہے اس کو. جیسے ماں کا دودھ بچے کے لیے حلال ہے ویسے رشوت ہمیں حلال مانتی. حالانکہ یہی شخص اپنے کام کے لیے دوسرے دفتر میں تڑپتا رہتا ہے. رشوت کا سانپ جو ہے وہ تو یہاں یہ پانی پلا رہا بھوک پلا رہا تو کل کو دوسرے دفتر میں اسی کو مجھے بتا دیا. ایسا دفتر میں لوگوں کا کام نہیں ہونے دے رہا ہے جب تک مجھے چائے نہیں چاہیے. یہی شخص دوسری جگہ جا کر پھنسا وہاں کا کام روکتا ہے. اب وہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے یہاں تک ایک حدیث میں تو فرمایا تھا کہ جو رشوت کے بغیر کام نہ کرے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی تھی. اس کو دے تب بھی ہانپتا ہے نہ دیں تب بھی ہانپتا ہے. تو ہمارے رواج جو ہو گئے کہ کام کرنا ہی نہیں تب تک. اور اس کے نتیجے میں چاہے انسانوں کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے مگر یہ کام نہیں کرے گا تب تک جب تک وہ نہیں. اور اگر کام ہونے لگے گا تو رکاوٹ ڈالے گا. اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایسے ایسے قانون تگڑم ایسے ایسے دستاویزی مصیبتیں کھڑی کر دے گا. وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے اپنے اگلے کو گھٹنے ٹیک دیتا. یہ مصیبت جب پھیل گئی تو یہاں تک کہ جس آدمی کو مقرر کیا تھا اس کو روکنے کے لیے وہ اس کو پھیلانے والا بن گیا. تو جس کی ذمہ داری تھی اس بری بات کو روکنا وہ خود اس کو پھیلانے والا بن گیا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ پہلا جملہ یہی فرمایا قرآن کریم نے ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یہ عہدہ ہے پھر انسان کو تو جس کا غلطی تمام ہے. تو غلطی وہی یہاں ہوئی کہ ہم نے عہدہ ایسے حوالے کر دیا یہ کرسی ایسے حوالے کے کر دی کہ جس کا صحیح سوال کرنے والا نہیں ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہاں پہنچے تو اس کو تم امانت سمجھو. اور اس امانت کو سمجھو انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے. وہ اس کو امانت نہیں سمجھتا بلکہ اپنی ایک کمائی کا ذریعہ مانتا ہے کہ لوگوں کا کیا بنے گا اس سے مجھے کتنا پیسہ کھینچتا ہے. چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے چاہے جھگڑا کرنا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. اور فرمایا ایک حدیث میں فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا اور درمیان میں رشوت کی بات چیت چلانے والا. صاحب آئے کہنے لگے جی میں نے ایک آدمی کو پیسہ دیا تھا 1,00,000 روپے اس کو میرے بچے کو ملازم لگوانا تھا. تو وہ ملازم بھی انہیں لگوا وہ پیسہ بھی واپس نہیں دیتا. لایا اسے بلا کر انہوں نے کہا جی میں نے آگے دیا تھا آگے سب کیا آیا نہیں کچھ میں کیا کروں گا. اس وقت ہم کو سمجھ میں آیا یہ بیچ والا کہاں رہتا ہے. تو کیا فرما رہا ہوں راشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما کلہم فی النار. رشوت دینے والا رشوت لینے والا اور وہ جو درمیان میں دونوں کی جمع چلتا پھرتا رہتا ہے تینوں جہنم. آج کے مسلمان کو جہنم کا ڈر اس میں رہا ہی نہیں کیونکہ ایمان کمزور. اب اس کو اگر قانون سے بڑھا جائے گا وقتی طور پر چوری الزام لگ جائے اس سے ڈر جائے گا وقتی طور پر. انفیکشن کا خطرہ اگر وہاں لوگ ڈر جائے گا لیکن اگر جہنم کی بات ہوتا ہے تو کوئی ڈر ہی نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے ایمان کمزور ہو چکا ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگوں کو بھی بات سناؤ ان کو ڈر نہیں لگے گا. ہر آنے سننے والے کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں ایسی غلطی کر جاتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے ساری قوم تباہ ہو جائے گی سارے لوگ استفاق کرتے تھے غلطی ہو گئی. ایک وقت آئے گا سارے لوگ وہی غلطی کریں گے پرواہ بھی نہیں ہوگی. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ مہنگی بیماری آ جائیں گی. اب دیکھ لیجیے چھوٹے بچوں کو جاتے ملتی بیماری ہے شاید جس کے پاس سب کچھ ہے وہی بیماری میں مبتلا ہے. نہ کوئی راستہ خالی اللہ اکبر. جب بری مصیبت مسلط ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس سب کو انسان کا ہمدرد بننا چاہیے تھا وہ سب انسان کا ہمدرد نہیں بنتا وہ ظالم بن جاتا ہے. ایک اور صاحب نے کہا کہ اللہ جس شاید ہو سکتا ہے سب کی معافرت ہو جائے ہماری ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کیوں تھا کہ اللہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اس پیشنٹ کو کسی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم زبردستی 3-4 ٹیسٹ لکھتے ہیں کیونکہ مجھے ان سے کمیشن لینا ہے. جو دوائی اس کو نہیں لگے گی میں وہی دوائی اس کو لکھتا ہوں. کیوں لکھتا ہوں؟ کیونکہ کمپنی سے مجھے اس کے لیے مال کا وصول کرنا ہے گفٹ وصول کرنا ہے. اس کے بعد پھر بیمار کو کبھی کبھی ایسا تو کوئی تکلیف نہیں صرف ذہنی پریشانی ہے. میں جانتا ہوں کوئی پریشانی مجھے بھیجنے میں دوائی کی لمبی لسٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے اور خرچہ اتنا ہو جائے گا. اور وہاں 3-4 قسم کے ناجائز پیسہ میں وصول کر رہا ہوں. حالانکہ ایک زمانے میں طویل زمان دور تک یہ بحث چلتی رہی ہے کہ جو ڈاکٹر فیس دیتا ہے یہ لینا جائز ہے یا نہیں. کیوں؟ یہ کس چیز کا موضوع سمجھا کہ سر نسخہ لکھنے کا مگر نسخہ تو کاغذ پر ہے کچھ ارباز ہیں. اس بیمار کو جو دوائی ہے وہ دوائی لینی کہیں اور سے تو ڈاکٹر نے یہ پیسہ لیا وہ کس چیز کا لیا؟ یہ وقت کا لیا. اس نے وقت لگایا اس مریض کے ساتھ بہت اچھا وقت لگایا مریض کے ساتھ, کتنے وقت کا کتنا فائدہ ہے, سو روپے بیس ہے, یہ کتنے منٹ کے سو روپے بیس ہے, کچھ پتا نہیں, کچھ مشکل ہے, کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے اس کا. ایک دور ایسا گزرا ہے کہ مسلمان ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر کہتے تھے صاحب ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ یہ فیس ہم جو لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز, اور اگر لے رہے ہیں تو کس چیز کی لے رہے ہیں, اس لیے ہم نہیں لیں گے. تو وہ نہیں لے رہے تھے, اگر ہم اپنی کلینک پر دوائیاں بیچیں گے اور ان دوائیوں سے اپنا خرچہ کریں گے مگر یہ فیس نہیں لیں گے, کیونکہ فیس کے بارے میں ابھی شک ہے یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں, کیوں سب فیس میں جب لے رہا ہوں کس چیز کی لے رہا ہوں. پیشنٹ کو میں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد مجھے لگا اس کو فلانی بیماری ہے, اس فلانی بیماری کو فلان دوائی کیوں لگنی ہے, میں زبان سے بول دیتا ہوں فلان دوائی کھاؤ یا لکھ کر دیتا ہوں فلان دوائی کھاؤ. اب میں نے فیس جب کس چیز کی لی, لکھنے کی, تو لکھنا تو مال نہیں ہے, یہ جو گٹکا لیا یہ کوئی مال نہیں, پراپرٹی نہیں ہے, یہ تو کاغذ ہے, کاغذ سے لکھا ہوا کچھ ہے, یہ کتاب میں تھا وہاں سے اسی پر نقل کر دی. یہ وہ دور تھا جس دور میں کہا جاتا تھا کہ صاحب انجینئر نے نقشہ بنا کر کے دیا, اس کو پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں, اس نے یہ جو ہے ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دیا کہ پیسہ لینا جائز ہے نہ جائز, یہ وہ دور تھا. آج کا دور ہے پیسہ آنا چاہیے, چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے, وجہ رواج مسلط ہو گیا ہے کمپٹیشن کا, یہ کمپٹیشن دراصل وہی رواج ہے. تو بزرگ اور دوستو, ہر آدمی کو باقاعدہ ہمت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, ایمانی جذبے کے ساتھ جائزہ رہنا چاہیے. نمبر ایک, ہماری نسل ہمارے گھر کے بچے بگڑ تو نہیں رہے, ان بری رسموں کے نتیجے میں وہ تباہی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں, ہم ان رسموں کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں, زبان سے بری رسموں کو کہیں گے بری رسمیں یہ ختم ہو جانی چاہیے اور عمل ان کو آگے چلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موت بھی اب مصیبت بن گئی, کہ سب کسی کی موت ہو گئی, اب اس کو چائے بھی دلانی, اس کو ٹورنگ بھی کرنا, اس کو وہ پنامہ بھی کرنا ہے, وہ تجہیم بھی کرنا ہے, حالانکہ اس کا کوئی ثواب نہیں, ہر جن کوئی ثواب نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے ہی نہیں ثواب کسی, ثواب تب بنتا ہے جب یہ خیرات ہو. ٹھیک ہے, تو خیراتی کو نام رکھیں گے یا نام رکھنے سے کہاں خیرات بنے گا؟ یہ خیرات تب بنے گا جب صرف غریبوں کو, کیونکہ خیرات اور صدقہ غریبوں کو دھیان کا حق ہے. میں ایک چھوٹا ملازم ہوں, میرا جو افسر ہے چورم ہے, افسر صاحب کو بلایا آج کا چورم بہت سیکھ ہے, تو اس کو خیرات کیسے لگے گا؟ میں چھوٹے درجے کا ایک آدمی ہوں, میں دکاندار سے جس سے میں مال لیتا ہوں وہ مجھ سے بہت مجھ سے سفا کا ہے, میں اس کو کہتا ہوں جس میں ہمتا ہے بیٹی میں ہوں دکاندار, لہٰذا میں آج ہاں چوری میں تم بھی چلو گے, اب وہ بھی کھا رہا ہے, تو یہ خیرات کیا ہونا؟ لیکن چونکہ مسلط ہے, وہ مسلط ہونے کے بعد آپ گڑبڑ چھوڑنا چاہیں گے تم سے گرو کی, اب آدمی ڈرتا ہے کہ جی اب آجاؤں کا ثواب ملے یا نہ ملے, مجھے اس کی اتنی فکر نہیں جتنی لوگوں کے تانا سننے کی فکر ہے, کہ تانا سننے کے بنا پر میں انکار نہیں کر رہا, مجھے کرنا ہے کچھ نہ کچھ. یہ بری رسم, کیا رسم ہے صاحب؟ کشمیریوں کی رسم بن گئی, اگر کسی نے روٹی میں سے ایک ٹکڑا کھایا دوسرا کوئی نہیں کھائے گا, کیا صاحب یہ ناپاک ہو گئی, یہ حرام بن گئی, کیا چیز ہو گئی اس میں, محسوس نہیں کھائے گا, چاہے وہ آدمی پھینکنے پڑیں گے, اور ساتھ میں مصیبت یہ ہے ہر آدمی جائے تھوڑا سا ٹکڑا کھوڑے گا باقی روٹی کھائے گا, پانچ پانچ روپے کی روٹیاں بنائیں گے اور دو تین روپئے توڑیں گے, یہ فخر سمجھتے ہیں اس میں, کہ بڑی شان کی بات ہے یہ, دو تین روپئے میں نے توڑے باقی توڑ دیے, یہ کون سی شان کی بات ہے؟ ہمارا دین تو ہم کو یہ سکھاتا تھا کہ ہمیں سب کھانے کی چیز یا اتنا چھوڑو کہ دوسرا کھائے, اور تھوڑی سی مت چھوڑو جس کو لوگ پھینکنے پہ مجبور ہو جائیں, ہمارا اسلام تو یہ کہتا تھا, ہمارا اسلام یہ کہتا تھا ایک نے کھایا آدھی بچی آج تم کھاؤ, جب مجھے معلوم ہے مجھے یہ روٹی ساری نہیں کھانی ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں کھاؤں گا, یار آج تم کھاؤ آج میں کھاؤں گا یہ بچ جائے گی. اب ادھر سے ہمارے یہاں رسم ہے کیا تھا, اگر کسی نے ٹکڑا کھایا دوسرے کو نہیں دینی ہے, کیوں دوسرے کو دینی ہے؟ وہ کہیں گے مسلم اللہ مسلمان کا جھوٹا مسلمان کا ہے نہیں, تو غیر مسلم کا مزاج تھا, ہمارا مثال تو تھا اسلامی مزاج, یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لایا گیا, پیالے میں دودھ ہے, آپ نے تھوڑا سا پیا, تھوڑا سا پینے اور دائیں دیکھا تو چھوٹا بچہ, بائیں دیکھا تو ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کا روٹین معمول یہ ہے کہ آپ دائیں سے دیکھ رہے تھے, ایک ایک چیز کو آپ نے اسلامی تہذیب بنایا تھا, ایک ایک چیز کو کہ یہ کام کرے گا دنیا والوں کو پتا چلے گا یہ مسلمان ہے, مسلمان جب بھی کرے گا دائیں ہاتھ سے کرے گا, اب آپ آج کیا کریں السلام علیکم بائیں ہاتھ سے مسلمان کرے گا, آپ کیا آپ نہیں ہے, اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہونے کے بعد تہذیب بڑھ جاتی ہے. اب آپ نے دیکھا دائیں طرف چھوٹا بچہ, بائیں طرف ابوبکر صدیق ہے, بڑے ہونے کا تقاضا ہے کہ میں ان کو دوں, چھوٹے ہونے کا دائیں ہونے کا تقاضا ہے کہ میں اس کو دوں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں ابوبکر کو دے دوں دودھ, چھوٹے بچے سے اجازت بھی ہو تو میں, اس نے کہا نہیں میں اجازت نہیں, تو آج نبی علیہ السلام نے پیالہ کھول دیا, اس میں سے چند گھونٹ اس نے پیے, اس نے اگلے والے کو دیا چند گھونٹ اس نے پیے, اگلے والے کو, اس طرح سے راؤنڈ لگا کر کے اخیر میں ابو بکر صدیق کا نمبر آیا. کبھی کسی نے نہیں کہا تھا یہ جھوٹا ہو گیا مجھے کیوں کہتا ہے, اسلام میں تو بھائی نہیں تھا وہ کہ چھوڑ کیوں کہ نہیں, تو باقی قوموں کے ہاں کے ساتھ بوتل یوں رکھیں گے, ہاں منہ کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے, یہ جو ہے جھوٹی ہو جائے گی. وہی تصور ہمارے یہاں گیا کہ صاحب کھانا بچا ہوا ہے یہ جھوٹا ہے دوسرا نہیں کھائے گا, روٹی ٹوٹی ہوئی ہے جھوٹی ہے دوسرا نہیں کھائے گا, یہ رواج برے رواج مطلب ہو گئے ہیں, کیوں پھینکتے ہیں یہ روٹیاں, کیا یہ اس کا پیسہ لگا ہوا نہیں ہے, ادھر سے کہہ رہے ہیں زندگی رشتے یار ادھر سے جو مل گیا تو اس کو توڑ تاڑ کر کے ان بری رسموں سے اپنے آپ کو نکالیں. دسترخوان اسلامی تہذیب کی نشانی ہے. ہم لوگوں کے یہاں دسترخوان رہا ہے الحمدللہ, لیکن دسترخوان کا تصور ہی بگڑا ہوا ہے. کیا دسترخوان اس لیے بچائیں گے ہمارا نیچے کا فرق خراب نہیں ہونے دیں, لہٰذا اس کے اوپر چلنا پڑے کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ یہ دسترخوان تو اس لیے نہیں, دسترخوان اس لیے ہے کہ دسترخوان کے اوپر جو کھانے کی چیزیں کی جائے وہ ہم کھا سکیں گے, اس لیے اس پر روٹیاں رکھتے ہیں, اس پر سلاد رکھتے ہیں, اس پر کھانے پینے کی چیزیں, اس لیے تو اس پر چلنا ہی نہیں چاہیے. یہاں بے دخل و خاص اس کے اوپر چلتا ہے, کیوں چلتا ہے کیونکہ رواج, کوئی کسی کو نہیں کہہ پاتا میں دسترخوان پر کون کیوں رکھتے ہو, تو بڑی بے دخل میں سے پلاسٹک کے دسترخوان پر آدمی کھڑا ہوتا ہے پھر پلیٹ کے سامنے رکھتا ہے, اسی پر تھوڑی دیر بعد روٹیاں رکھیں گے. تو دسترخوان کا پاؤں نہیں رکھنا چاہیے, وہ تو بہت خراب چیز ہے. دسترخوان ایسا اس میں موقع آئے تو اسے نماز پڑھیں گے, اس کو موقع آئے تو چادر ہوئے تو اوڑھیں گے بھی, بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے طریقہ مند وہ آدمی ہے کھانے کے دوران, کھانے والا طریقہ مند تھا یا بے طریقہ تھا کیسے پتا کرے گا, کہ جیسا دسترخوان گیا اگر ویسا ہی واپس آ گیا تو سمجھ جانا چاہیے کھانے والا طریقہ مند تھا, اور اگر وہ دسترخوان بگاڑ چکا تھا اس میں کہیں سالن کے نشان تھے, کہیں مرچ کے نشان تھے, کہیں ہاتھ خراب ہو گیا تھا, اس گندا ہو گیا تھا, تو سمجھ جانا چاہیے کھانے والا بے طریقہ مند تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سکھائی گئی کہ دسترخوان جیسا آیا تھا ویسا ہی واپس جانا چاہیے, اس میں سالن کا ڈر بھی نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ڈونگے سے اس میں سالن ڈالیں گے تو پہلے نزدیک لے جاؤ اس کے بعد ڈالو, اگر دور سے چمچے سے لاؤ گے تو اس کے جو قطرے گریں گے تو دسترخوان گندا ہو جائے گا. یہ دسترخوان اگلے والے آدمی کے سامنے آپ کیسے بٹھائیں گے, ہمارا تصور تو جو اسلامی تہذیب کے نشانات ہے وہ سارے ختم ہوتے ہیں. ان گاؤں جن کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے ان کو زندہ کرنا ہے. اسی طرح بچوں کے نام اسلامی نام رکھنا, یہ جو ہے یہ نیا پن جو شروع ہو گیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے نتیجے میں ہمارے جو اسلامی پسندیدہ نام ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے علاقے میں ایک شخص کا نام محمد نہیں, پورے پورے علاقے میں ایک عورت کا نام اسلامی نام نہیں. ایک سال دفعہ آئے کر جی بچے کا نام رکھنا ہے, رکھو عائشہ, پھر وہ فاطمہ, میں یہ کہہ چاہیے گھر سے ایک ایک نبی علیہ السلام کے ایک ایک آزاد کا ایک ایک بیٹی کا, صحابہ کے جتنی اہم شخصیات تمام کا نام لیا, سب نے اس میں بڑی نفرت کے ساتھ یہ نہیں چلیں گے. آپ یہ کس چیز سے نفرت ہو رہی ہے, اسلامی تہذیب کے گورے بہت اہم ترین جز سے. صاحب نے صاحب جس میں کیا کہتے ہیں, کل یہ جی نام رکھا تھا یوگو میں دھوپ پاتا جمع کرنا پیر صاحب نے وہ دھوپ نام کہیں بس نام کے الفاظ ہیں, الفاظ ظاہر نہیں ہوتا. اس بچے کو بیمار ہونا ہے وہ ہوگا, وہ بیماریوں کا تعلق آدمی کے کھانے پینے سے ہے, آب و ہوا سے ہے, رہن سہن کے ساتھ ہے, وہ نام کے ساتھ نہیں. ایک بچے کا نام رکھا گیا شریف, کچھ دن کے بعد یہ کہا گیا ہے مجھ کو پاؤں سے نہ ہو نہ بند ہو, تو شریف نے کیا کہا گاری بنا لیا. خرافاتی باتیں ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حال دیکھنے کا جہاں مسلسل اخباروں میں آ رہا ہے, کیا فلاں مہاراج صاحب آپ کے ہاتھ دیکھ کر کے آپ کی قسم بدل دیں گے, ان کی کرپا سے نہ جانے کتنے لوگ آسمان پر پہنچ گئے, یہاں کے لوگ بڑے بہتر سے جا رہے ہیں کہ میرا آگے دیکھیے میں کہاں پہنچوں گا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کاہن کے پاس جائے اس کے جاننے ہی میں کہ مانا یہ ہے کہ اسے میرے دین کا انکار کر دیا. من اتا کاہن, جو کسی کاہن کے پاس آئے, یہ غیب کی خبر سنانے والے, وہ خود در بدر میں ٹھوکریں کھائے گا, ہم کو بتائے گا میری کرپا سے آپ نہ جانے کیا کیا بن جائیں گے. اور مسلمان جا رہے ہیں بڑے فاصلے کے ساتھ, خاص طور پر عورت ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہوگی, وہ کہتا ہے بالکل تم یہ کرو شادی ہو جائے گی, یہ مطمئن بیٹی ہے. ذرا دیکھیے اس پر اعلان بھی کرتا ہے, آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہو, میاں بیوی جھگڑوں کا مسئلہ ہو, آپ کے پیار کے کامیاب ہونے کے مسئلے ہوں, یہ سارے ہم ٹھیک کر دیں گے, بس صرف آپ آ جائیے اور 50 روپے فیس ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا خان عطا کاہن, جو کسی جادوگر کے پاس جائے, کسی کاہن کے پاس آئے, اس کی بات سنی اور پھر تصدیق کی, فقط کف سارا دما نزل على محمد, اسے انکار کر دیا, وہ سارے دین کا جمہور کر حاضر ہوا. مسلم شریف میں حدیث اور صحیح حدیث ہے. اس لیے ان برے اور خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, توحید پر قائم رہیں, حضرت نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت آپ اندر پیدا کریں، سنتوں کا اتباع اور ان بری رسموں سے اپنے آپ کو اپنی نسل کو بچائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير الناصرين يا خير المقبولين يا مجود عبد المتقين، ارحم علينا وعلى جميع المسلمين، ارحم علينا وعلى جميع المسلمين، نسألك الخير والامن والعافيه لجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.